أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين ألهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. حدیث مبارکہ ثقلین کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے احیاء دین اور معصومین علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ کل شروع کر دیا گیا تھا. کل کی گفتگو مقدماتی اور تمہیدی گفتگو تھی، اور آج سے باقاعدہ جو ہمارا موضوع یعنی مختلف حالات میں مختلف ظالموں کی حکومتوں میں کہ جن سب کا مقصد یا اسلام کو کم رنگ کرنا، یا اسلام کی تعلیمات کو محو کرنا، اور یا اسلام ہی کو سرے سے ختم کر دینا مقصود تھا، تو ان تمام حالات میں اور ان تمام زمانوں میں کس کس انداز کے ساتھ، اس لیے کہ ہدف منشور اور ٹارگٹ جو اہل بیت کا وہ یہی ہے، اصلاح امت، احیاء دین. تو اب مختلف شرائط، مختلف کنڈیشنز کے اعتبار سے جو انداز ہے وہ بدلتا رہا، اور پھر اسی اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری کہ ان مختلف مزاج کے زمانوں میں جن راہوں کی طرف چلنے کا حکم اہل بیت نے ہمیں دیا، اگر اس زمانہ غیبت میں اسی قسم سے مشابہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ایک مومن کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسی انداز میں زندگی کو گزارے، اور اسی انداز میں اپنی حکمت عملی کو ترتیب دے. اور اس اعتبار سے آج جو بات مجھے بیان کرنا ہے، میں بہت سوچ رہا تھا، بہت زیادہ سوچنے کے باوجود بھی مجھے کوئی ایسا اسلوب نہیں ملا کہ کربلا کی بنیاد جن واقعات کی وجہ سے پڑی، اور جن واقعات کی وجہ سے یہ حادثہ المناک رونما ہوا، وہ واقعات ہیں کہ جن کو اگر نہ سنایا جائے اور نہ سمجھایا جائے تو بات یقیناً نامکمل. لیکن اگر ان باتوں کو ان چیزوں کو جس طرح سے تاریخ میں موجود ہیں پوری امانت کے ساتھ, اور وہ تاریخ نہیں کہ جو ہمارے پاس موجود, بلکہ عالم اسلام میں جو تاریخ اسلام واقع نقل کی اس کی روشنی, اگر ان حالات کو بیان کیا جائے تو جس طرح سے ایک تحمل اور برداشت کا مادہ قوم سے اٹھ چکا ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں بری لگیں اور بلا وجہ تفرقہ اور بلا وجہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے مسلمانوں کے درمیان. لہذا مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دی اور نہ سوجھائی دی کہ بات جس طرح سے ہے وہ بیان بھی ہو جائے اور کسی قسم کا تفرقہ کسی قسم کا فساد نہ پھیلے. اور اسی اعتبار سے میں جن واقعات اور جن حالات کی جانب فقط اشارہ کروں گا, اس لیے کہ یہ اطمینان رکھیے, آج کی تقریر میں جو تھوڑے سے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے یہ حالات اگر تفصیلی انداز میں بیان کیے جائیں تو شاید ایک اشارہ بھی مکمل نہ ہو, یعنی کافی نہ پڑے. تو اب اس مجبوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بہت سی باتیں بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن پھر بھی میں احتیاطاً یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اس لیے کہ مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ نہ صرف سولجر بازار بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی ان مجالس کو کیبل کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا. اچھی بات ہے, استفادہ ہوتا, لیکن کم سے کم جب کوئی تقریر کرنے کے لیے آئے تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ کیا ہم یہ انتظام کریں یا نہ کریں. بہت اچھی خدمت ہے, میں منع نہیں کر رہا اور میں منع کروں گا, نہ کسی قسم کی رکھنا اندازی ڈالنا چاہتا ہوں, لیکن کم سے کم ایک مرتبہ اس شخص سے یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا اگر ہم آپ کی تقریر کو آگے تک پہنچائے, بس ذہن میں تصور یہ ہے کہ جو نہیں آ سکتے, جو ویل چیئر والے ہیں, جو معذور ہیں, جو مصروف ہیں, جو وہ سن لیں گے آسانی سے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سب کو سنانے کی نہیں ہوتی, اور اس موقع پر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کس طرح تاریخ کے ان مناظر کو بیان کرے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ روتے روتے دنیا سے چلی گئیں, اور پھر خیال رکھا جائے کہ نہیں صاحب لوگوں کا فائدہ ہو اور لوگ سنیں. تو میری گزارش یہ, البتہ میری تقاریر کا مزاج کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, عام طور پر وہ اخلاقی تقاریر اور اخلاقی باتیں, کل ایک صاحب نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ قبلہ وہ اخلاق کی بات بھی ذرا ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو وہ کیوں ایک شوق پڑا ہوا ہے کہ ہر جگہ اخلاق کے چیٹے پڑے. دیکھیے, بلا وجہ اخلاقیات کو مسلط کرنا تقاریر میں, یہ بھی اچھی روش نہیں ہے. ہر تقریر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, ہر موضوع کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. زبردستی کسی تقریر سے, زبردستی کسی واقعے سے کوئی تبلیغی پہلو نکالنا, کوئی اخلاقی پہلو نکالنا, عزیزو اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی, اور اس طریقے سے نہ کردار سمجھیں. جو موضوع ہے اس موضوع کو سمجھیے, اور پھر اس کے بعد اخلاقیات کی بہت ساری تقاریر اس حقیقت کی بھی موجود ہیں, اگرچہ میرے اخلاق بہت برے ہیں لیکن اخلاق پر تقاریر موجود, اس کو سن سکتے ہیں. مجھ سے زیادہ, میں تو طالب علم, بہت جید علماء کی تقاریر آپ کے سامنے موجود. تو اب یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھی خواتین یا گھر بیٹھے وہ بوڑھے افراد یا معذور افراد یا جو نہیں آ سکتے, وہ اس ذریعے سے ان کو سہولت ہو جاتی ہے, وہ تقاریر سن لیتے ہیں, تو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے, اور واقعی بہت اچھا انداز ہے. لیکن صرف قباحت بعض اوقات آ جاتی ہے, اور وہ اسی قسم کے موضوعات, اس قسم کے موضوعات میں پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنوں میں بیٹھ کر اپنی باتیں بیان کرے, اور پھر اگر کسی تک وہ بات پہنچے تو بلا وجہ کوئی شخص ناراض نہ ہو. تو بہرحال اب تو جو سلسلہ شروع ہو گیا وہ ہو گیا, اور اس کے اعتبار سے میں نے اپنی تقریر کو اور آنے والی تقاریر کو بھی بہت زیادہ سافٹ ورژن کر دیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک, جب بھی کبھی کوئی تاریخی موضوع ہو تو ایسے افراد کے جو یہ خدمت میں, مجھے یقیناً ان کی خدمت میں کوئی شک نہیں, بہترین خدمت اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ جو کیبل کے ذریعے سے یا کسی بھی انداز میں ان تقاریر کو پہنچاتے ہیں, تو پوچھ لیا کریں کم سے کم ایک مرتبہ اس قسم کا اگر موضوع, ہاں اگر موضوع کوئی اخلاقی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جہاں تاریخ کی بات آ جائے, جہاں عقائد کی بات آ جائے, وہاں پر احتیاط کی جائے. یہ انداز اس اعتبار سے درست نہیں ہے تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی زحمت نہ ہو اور جو سننے والا ہے اس کو بھی تکلیف نہ ہو. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کا. میری آپ مومن سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو تسلسل ہے اور جو خاص ضرورت رہے گی اس تقریر کے دوران مجھے تسلسل کی, وہ تسلسل برقرار رہے. گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیے کروائیں. تو بس اس میری درمیان میں یہ بات کہہ دوں کہ کیبل کی جو سہولت فراہم کرنے والے برادر ہیں وہ اس میرے معروضات کو اعتراض کی صورت میں نہ لیں. کوئی میں اعتراض خدا نخواستہ نہیں کر رہا, فقط ایک گزارش ہے کہ جب کبھی محسوس کریں کہ تاریخی موضوع آ رہا ہے تو بہرحال پوچھ لیا جائے. ایک مرتبہ اور درود پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد. البتہ کوشش کی جائے گی وہ حضرات بھی ناراض نہ ہوں کہ اخلاقی پہلو بھی بہرحال تقاریر میں بیان ہو, لیکن ہمیشہ اس طرح کے تقاضے کرنا وہ بھی مناسب نہیں. سن 49 ہجری امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی. سن 49 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امامت دین اور ملت کی ذمہ داری وہ امام حسین علیہ السلام کے کاندھوں پر ہے. اور اس زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت اور خلافت وہ اب امیر شام کی شام سے وسعت پاتی ہوئی تمام بلاد اسلامیہ میں پھیل چکی. اور اب جو ایک اہم چیز جو مزاج کربلا کو بنا رہی ہے, یعنی کربلا کے وقوع پذیر ہونے کی اہم ترین وجہ, دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد, اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ میں درمیان میں کہوں گا, ایک علت میں بیان کروں گا, اس کو انسان اگر سمجھ جائے تو پھر اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا نے اسلام کو کس طرح زندہ کیا. تو اب امیر شام کی حکومت اور یہ وہ زمانہ, امام حسن اس دنیا جا چکے اور امام حسین امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں. اور صورتحال یہ کہ دیکھیے امیر شام کے ذہن باپ کی وہ نصیحت بالکل موجود جو تمام تاریخوں میں لکھی ہے کہ دیکھو یہ حکومت اب بنی امیہ کے پاس آ گئی اور اب تمہاری کوشش, یعنی باقاعدہ ایک میٹنگ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب تم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ خلافت اور یہ اقتدار تمہارے درمیان سے نہ نکلے اور تم ایک گیند کی مانند اس خلافت اور اقتدار کو ایک دوسرے کی جانب منتقل کرتے رہو. میں پھر بیان کر دوں جو افراد اس تقریر کو سن رہے ہیں, اگر کسی کو یہ بات اس کے عقیدے یا اس کی تاریخ یا اس کے عقائد یا اس کی فکر کے خلاف ذرا سی دکھائی دے, ذرا سی چپتی ہوئی محسوس ہو تو مجھ سے بعد میں وہ صاحب ریفرنسز لے سکتے ہیں, لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے تاریخ بیان کرنی, لہذا بعض باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ان کے جذبات کو مجروح کریں. یہاں پر ہم کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو سیدھا سادھی تاریخ کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ. تو اب باقی یہ نصیحت ہر وقت ذہن میں کہ بنی امیہ سے اقتدار کہیں اور نہیں جانا چاہیے, بلکہ یہ سمجھو کہ ایک گیند ہے جو تمہارے درمیان میں ہے اور یہ گیند ایک دوسرے کی جانب منتقل کرتے رہو. لہذا ایک پوری کوشش, ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے مین پالیسی اور مین اسٹریٹجی امیر شام کی یہ کہ یہ جو اتنی محنت سے ایک سیٹ اپ میں نے بنایا, اتنی محنت سے یہ جو اقتدار ہم تک پہنچا, دیکھیے علی علیہ السلام کبھی خواب و گمان میں نہیں تھا کہ یہ اقتدار اتنی وسعت پا جائے گا, یعنی علی سے میں اقتدار کو چھین لوں گا, یہ پوری ایک تاریخ. لیکن اب مین اسٹریٹجی ہے کہ کس طریقے سے اس حکومت کو نہ صرف مستحکم اور مضبوط کیا جائے کہ آنے والے زمانوں میں رہتی دنیا تک حکومت خلافت اقتدار صرف اور صرف بنی امیہ. اب اس دوران میں جو سب سے بڑی رکاوٹ دکھائی دے رہی ہے وہ فقط اور فقط ایک فیگر جو میں نے بیان کی محمد و آل محمد, اور اس زمانے کے اعتبار سے اہل بیت, یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. لہذا دو تین محاذ کھڑے کیے گئے اور دو تین انداز سے اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. پہلا طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا کہ کسی طریقے سے علی علیہ السلام کی شخصیت کو تاراج کیا جائے, شخصیت کو نابود کیا جائے, شخصیت کو بدنام کیا جائے, اور پھر اس میں کامیابی بھی کسی حد تک ہوئی. اس لیے کہ پھر یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممبر کہ چاہے کوئی سا بھی شہر ہو, کوئی سا بھی قریہ ہو, جمعے کی نماز ہو رہی اور خطیب ممبر پر بیٹھ کر کھلم کھلا علی بن ابی طالب کو دشنام دے رہا ہے, گالیاں دے رہا, اور ایک طویل عرصے تک عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک یہ دشنام علی کا سلسلہ جاری رہا. تو ایک بات یہ, اور پھر اس طرح سے شخصیت علی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ تاریخ میں موجود ابن ابی الحدید معتدلی کی اگر آپ شرح نہج البلاغہ پڑھ لیں کہ جو ایک مسلمان مورخ ہے اور جو شیعہ نہیں ہے, ان کی کتابوں میں اور ان کی کتاب جو شرح نہج البلاغہ ہے بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں. تو اب باقاعدہ یہی کیا گیا کہ آپ سوچئے کس طریقے سے پروپیگنڈا کہ باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچے حکومت کی جانب سے ان کو بکریاں دی جاتی ہیں, بچے جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب بچے کی محبت اس جانور سے اس بکری سے ذرا مضبوط ہو جاتی, ذرا مانوس ہو جاتا, تو حکومت ہی کی جانب سے خفیہ انداز میں رات کو افراد کو بھیجا جاتا جو اس بکری کو ذبح کر دیتے, اس کا سر کاٹ دیتے, اور پھر اس کے بعد جب بچہ صبح کو اٹھتا, دیکھیے جانور کو اپنے اس جس سے محبت کرتا ہے بچہ دیکھے کہ صبح اس طریقے سے خون میں لتپت ہے تو بچے کی کیفیت کیا ہوتی, شدید نفرت کرے گا اس شخص سے جس نے یہ کام کیا, اور جب وہ بچہ پوچھتا کہ یہ کس نے کیا ہے تو اس کو جواب دیا جاتا کہ علی ابن ابی طالب. یعنی اس انداز میں یہ بچے جوان ہوئے, ان نفرتوں کے ساتھ یہ بچے جوان ہوئے, اور ایسی جنریشن سامنے آئی کہ باقاعدہ ایک نوجوان نے یہ جملہ کہا کہ میرے ماں باپ کا ظلم مجھ پر یہ ہے کہ انہوں نے میرا نام علی رکھا. یہ سارا کام پلاننگ کے ساتھ ہوا, تاریخ کے اوراق بھرے پڑے, تفاصیل موجود ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں, اور یہاں تک کہ باقاعدہ شام کے رہنے والے یہ پوچھا کرتے کہ ہم نے سنا کہ علی کو مسجد میں قتل کیا گیا, کیا علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ یہ جملے تاریخ کے اندر نقل ہوئے. علی کی شخصیت کو کم رنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی, اور پھر ایسے افراد دیکھیے وہ علی کہ نہ شجاعت میں جس کا کوئی ثانی, نہ علم میں اس کا کوئی ثانی, نہ صداقت میں اس کا کوئی ثانی, اور جیسی احادیث رسول نے علی کے بارے میں فرمائی ایسی کسی شخص کے بارے میں نہیں ارشاد فرمائی. اب باقاعدہ اس پر کام ہوا, ایسی شخصیات کو سامنے لایا جائے کہ نہیں اگر ان کا کارنامہ یہ تھا تو ان کا کارنامہ یہ, اگر ان کا کارنامہ علم کا یہ تھا تو ان کا کارنامہ یہ, اگر وہ سخی تھے تو یہ بھی سخی ہوں, اور پھر باقاعدہ جھوٹی احادیث کا ایک سلسلہ موج در موج لوگوں کے سامنے آیا کہ جو اب تک عالم اسلام میں موجود ہے اور جس سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں, اور جس میں علی کے مقابلے پر وہ ساری فضیلتیں اپنے حصے میں لکھے جانے کی کوشش کی گئی. تو ایک ہدف یہ رہا کہ کسی طریقے سے اہل بیت کو بدنام کر دیا جائے. اب جب ایک آدمی بدنام ہو جائے تو چاہے وہ رہے چاہے وہ نہ رہے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یہیں پر پھر جہاد امام حسین اور جہاد جناب زینب, جہاد جناب امام سجاد سامنے آتا ہے کہ انہوں نے اس کھوئی ہوئی عظمت کو یاد دلایا. اور اب میں فقط اشارے کر رہا ہوں ایک جانب, یہ ایک اسٹریٹجی کہ کسی طریقے سے ان کی شخصیت کو بالکل 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 مسمار کر دیا جائے. دوسری جانب تلوار کی جھنکار اور درہم و دینار کی چمک, ان دونوں کے ذریعے سے وہ لوگ کہ جو علی علیہ السلام کے ساتھ تھے, دیکھیے ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, ایک بات کی جاتی اب یہ الزام ہے لوگ کہتے ہیں اور ابھی تک کہتے ہیں. تقریر ہے میری پورے اس موضوع پر, لیکن اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, فقط ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے ہی بلایا تھا اور انہوں نے ہی مر دیا اور اب رو رہے ہیں. یہ جملہ کہا جاتا ہے تو بڑا زہر آلود جملہ. تاریخ کے اوراق اگر آپ دیکھیں تو اطمینان رکھیے, کوفے میں اکثریت وہ تھی, توجہ کیجیے گا, شیعہ وہ ہوتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے علاوہ, حسین کے علاوہ, حسن کے علاوہ کسی اور کو اپنا نہ امام مانتا ہے نہ خلیفہ مانتا ہے. یہ بات ہے کوفے کے جو لوگ کہ جو علی کے لشکر میں شامل رہے, ایک تو آپ ہیں شیعہ, نہیں وہ شیعہ نہیں تھے. صورتحال کیا تھی بھائی؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جس کی حکومت ہے ہم اس کے ساتھ, لہذا علی سے پہلے جو حکومت تھی اس کی بیعت بڑے اطمینان سے کی, اور جب علی کی حکومت آ گئی ہے اور پچھلی حکومت میں جو مسائل کھڑے ہوئے اور اس سے ناراضگی کی وجہ سے, یہ پوری تاریخ, اس سے ناراضگی کی وجہ سے پورے شد و مت کے ساتھ علی کی بیعت کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں, بہت توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا اور اس کو نقطہ بنا کے کبھی تاریخ کو پڑھیے گا. یاد رکھیے جنہوں نے علی کی خلافت کی بیعت کی ہے وہ سب شیعہ نہیں ہیں. علی کی بیعت کرنا اور ہے, سلمان و ابو ذر ہونا اور ہے. یہ اہم نقطہ ہے جس کو دنیا نے نہیں سمجھا, لہذا کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا تو اب سمجھے یہ کہ یہ علی کے ساتھ سے نہیں, یہ وہ تھے جنہوں نے علی سے پہلے بھی کسی اور کو اپنا امام مانا ہے, یہ وہ ہیں جنہوں نے علی سے پہلے بھی کسی کی حکومت کو تسلیم کیا ہے, اور جو سلمان اور بزر جیسا شیعہ ہوتا ہے وہ سوائے علی کی کسی اور کی بیعت نہیں کرتا. اور پھر اس دور میں جب تیسرا محاذ اور دوسرا محاذ اور دوسری اسٹریٹجی کہ تلوار کی جھنکار اور درہموں دینار کی چمک دمک, اس سے کیا کام لیا گیا؟ دیکھیے یہی وہ بہت سارے افراد کہ جسے اگر آپ تھالی کے بیگن کہیں, جسے اگر آپ یہ کہیں کہ جس کی حکومت آ جائے بس ہمارا گھر صحیح رہنا چاہیے, ہمارے حقوق مل جائیں, اٹس آل رائٹ, چاہے فاسق آئے, چاہے ظالم آئے, چاہے غلط عقیدے والا آ جائے, ہماری اکنامی چلتی رہے, ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے, اس وقت بھی اگر ان کو ضمانت مل جائے. کتنے لوگوں نے ایک زمانے میں باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کاش بھائی پاکستان میں امریکہ آ جائے, اس لیے کہ گھر کے چولہے تو جلیں گے. حماقت ہے, لیکن بہرحال اس طرح سے عقیدے بدلتے ہیں, اس طرح سے جب پریشانیاں آتی ہیں تو لوگوں کے مزاج مختلف ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے جس وقت یہ ظلم کا بازار گرم ہوا, ایک جانب اہل بیت کو بدنام کیا جا رہا, کم رنگ کیا جا رہا, اور دوسری جانب وہ کہ جنہوں نے, سنیے گا, وہ کہ جنہوں نے کسی بھی انداز میں علی کی مدد کی, شیعہ نہیں, کسی بھی انداز میں علی کی مدد کی, چیبے رسد کہ وہ علی کا شیعہ, علی کے شیعوں کا باقاعدہ ڈھونڈا جاتا. بھائی اگر سارے ہی کوفے والے شیعہ ہیں تو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کوفے کا پاسپورٹ رکھتا ہے اسے قتل کر دوں. دیکھیے بہت اہم باتیں, اگر سارے کوفے والے شیعہ تھے تو ضرورت کیا ہے اپنے زیاد کو تلاش کرنے کی؟ ذرا معلوم کرو حسین کے شیعہ کون ہیں, ذرا معلوم کرو یہ خط لکھنے والے, بھائی پتا ہے نا؟ نہیں, باقاعدہ تلاش کیا گیا. اور پھر اب اخلاقی جملہ بھی آ جائے تو شیعوں کو بھی تلاش کیا جاتا تھا اور پہچانا جاتا تھا, تو ابن زیاد یہ کہہ کے بھیجتا تھا مسجد میں دیکھو جو سب سے خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے وہ ہے علی کا شیعہ. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک جانب یہ, اور پھر تاریخ میں ملتا ہے ظلم اور بربریت کا وہ بازار, ظلم اور تلوار ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم صرف بیعت کرنے والے نہیں ہیں, ہماری جان علی کے لیے قربان ہے. حجر ابن ادعی وہ عظیم المرتبہ صحابی کہ جس نے کہا تھا پہلے میرے بیٹوں کو میری نگاہوں کے سامنے ذبح کرو اس کے بعد مجھے ذبح کرنا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو میرا بیٹا میرا خون بہتا دیکھ کر اپنے عقیدے کو بدل لے. یہ وہ شیعہ ہے کہ جن کو قتل کیا, اور باقی کون افراد ہیں؟ کسی کے سامنے درہم, کسی کے سامنے دینار, کسی کے سامنے یہ کہ صاحب آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کسی کو کہا گیا کہ اس گھر کو توڑوا دیجیے، اتنے بڑی فیملی کے ساتھ کیوں اس چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم فلاں جگہ پر آپ کو پلاٹ دیتے ہیں اور وہاں جا کر آپ اپنا محل بنا کے رہیے۔ دیکھیے جو بندر باٹ پر شور آج کے اینکر مچا رہے ہیں، اگر انصاف سے اسماء اور ناموں کو ہٹا دیں، آج جو بہت شور مچ رہا ہے کہ یہ حقوق قصب کیے جا رہے ہیں، اقربہ پروری کی جا رہی ہے، وہ اپنا بھانجا ہے، وہ ان کا بھتیجا ہے، وہ ان کا داماد ہے، وہ ان کا سسر ہے، وہ ان کا فلاں رشتے دار ہے، اس کو یہ وزارت دے دی ہے، اس کو وہ وزارت دے دی ہے۔ تاریخ کی زنجیر کو اٹھاؤ اور دیکھو یہ کہاں سے شروع ہوا، دیکھو کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو یقیناً بہرحال کہاں سے شروع ہوا یہ تو میں نے بیان کرنا نہیں ہے، ایک درود پڑھ دے محمد علی محمد۔ تو یہ ایک مسئلہ، جو شیعہ ہیں جو علی کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں، چاہے وہ ان کے مقابلے میں آ جائیں کہ جو خوارج تھے۔ خوارج کی تاریخ آپ کو بتا، اس انداز کی فکر اور اس انداز کی ضلالت کہ ایک علی کا جانے والا آ رہا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا علی کے بارے میں کیا خیال، مطلب علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے، اس کو بھی قتل کیا، اس کی حاملہ بیوی کو بھی قتل کیا، اور اس کی بیوی کے شکم میں جو بچہ تھا اسے نکالا، اس کا سر بھی کاٹا۔ تو اس سر کاٹنے والوں کے نسخے کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں، ہولیا تو سامنے آ ہی گئے ہیں۔ ہولیا خوارج کا کیا ہوگا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہولیا آپ کو دکھائی دیں گے خوارج جیسے۔ تو یہ سارے سلسلے، ساری چیزیں یقین مانیے، اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے، واللہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے بنی امیہ کی، ایگزیکٹ وہی انداز ہے دہشت گردی کا جو آج ہو رہا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے بزر ابن ارطال، خاص باڈی گارڈ امیر شام کا، یمن میں ایک ماں کے سامنے دکھا کر اس کے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور اس غم سے وہ ماں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مناظر اسی بنی امیہ کی حکومت سے جو آج کے دور میں اس کا بادشاہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایک جانب یہ جو شیعہ ان کو تلوار کے ذریعے سے، اور جو بہرحال حامی رہے ہیں علی کے کسی بھی اعتبار سے، انہیں درہم و دینار دکھاؤ، اور اگر درہم و دینار سے ہماری جانب نہ آئے تو پھر ان کی جانب تلوار اٹھانا۔ تو ہمیں دکھائی یہ دیتا، دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے عزیزو، بہت اہم نقطہ۔ اکثر جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہ ہیں کہ جن کو کوفے کی جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے جس وقت ابن زیاد آیا، اور کربلا کے واقعے سے پہلے پہلے 50,000 کے قریب شیعہ کوفہ چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیے بہت اہم نقطے ہیں کہ جن کو اگر انسان سمجھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے، خود ہی بلایا، خود ہی قتل کیا اور خود ہی رو رہے ہیں۔ تو یہ ایک کہنے کی بات کہہ دی جاتی ہے اور بعد میں پھر آپ صلح صفائی کرواتے رہے اور جواب دیتے رہے۔ تو میں اپنے موضوع سے کہیں اور نہ چلا جاؤں، ایک جانب یہ، اور دوسری جانب جو انتہائی خطرناک کام رہا، دیکھیے یہ تو اسٹریٹجیز وہ ہیں امام علی کے دور میں بھی رہیں، امام حسن کے دور میں بھی رہیں، لیکن ایک تیسری اسٹریٹجی انتہائی خطرناک، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے امام نے پھر کربلا کو سجایا، اور وہ کیا، اب جب حکومت مضبوط ہو گئی، جب اہل بیت کے رنگ کو کم کر دیا گیا، تو اب خطرناک ترین اسٹیپ اپنی اسٹریٹجی کا اسے استعمال کیا گیا۔ میں نے کہا کہ جھوٹی احادیث، جھوٹی روایات، جھوٹے صحابی، علامہ مرتضی عسکری نے کتاب لکھی ہے صحابی گری، اور اس میں 150 ایسے راویان حدیث کا نام لکھا ہے، اور تمام مسلمان مورخین، محدثین، رجالیین کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ 150 افراد کہ جنہیں صحابی کہا جاتا ہے، جن سے فلاں فلاں احادیث اور روایات فلاں فلاں لوگوں کی فضیلت میں موجود ہیں، ان کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ ان کتابوں کو آپ پڑھیے، بھائی جہاں آپ اخبار پڑھتے ہیں، جہاں آپ پورا پورا دن لگا دیتے ہیں اس کی بریکنگ نیوز، فلاں کی بریکنگ نیوز، تو کم سے کم ان کتابوں کو پڑھ کے بیدار رہیے۔ تو 150 صحابی وہ ہیں کہ ثابت کیا ہے علامہ مرتضی عسکری علیہ الرحمہ نے کہ ان کا وجود نہیں تھا، جسٹ نام، نیم اونلی، صرف نام ہے، کوئی وجود خارجی ان کا موجود نہیں۔ تو اب خطرناک ترین اسٹیپ کیا، خطرناک ترین اسٹیپ یہ کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد، اتنی سرمایہ کاری ہونے کے بعد، ایک جانب سلو نامہ ہو گئی، سلو نامہ لکھ لیا گیا ہے کہ جو خود کہہ دیا کہ میرے پیروں تلے، دوسری جانب قتل و غارت گری کا یہ بازار، درہموں دینار کی تجوریاں کھلی ہوئی، کوشش یہ کی گئی کہ اب ایسی نسل مسلمانوں کی ابھرے کہ جو اس عقیدے کی حامل ہو کہ جو اسلام ہے وہی بنو امیہ ہے، جو بنو امیہ ہے وہی اسلام۔ یہ اہم ترین حملہ، اہم ترین حملہ، کہ جو اسلام ہے وہ بنو امیہ، اور جو بنو امیہ وہ اسلام، جو بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائے گا گویا وہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا رہا، جو بنو امیہ کہہ دے وہی ہے اسلام، جو بنو امیہ جس چیز کو منع کر دے سمجھ لے کہ وہ اسلام سے خارج۔ یہ وہ اہم ترین مرحلہ اور موقع کہ اس اسٹریٹجی میں اگر کامیاب ہو جاتے بنی امیہ تو اس کا مطلب یہ تھا اسلام از ایکول ٹو بنی امیہ، بنی امیہ از ایکول ٹو اسلام۔ دیکھیے اور سوچئے گا کبھی اس کو، اس لیے کہ اگر اس کو نہیں سوچا کہ بنی امیہ اسلام کا چہرہ بننے جا رہی تھی، اسلام یعنی بنی امیہ، بنی امیہ یعنی اسلام، ابھی بھی کچھ حکومتیں ہیں کہ ان کا نام آتا ہے اور لوگ عقیدہ تو احترام سے سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بنی امیہ کے لیے کیا گیا کہ بنی امیہ کی اس طرح سے تبلیغ کی جائے، ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ بنو امیہ اب جو کرے گی وہی اسلام، بنو امیہ کے خلاف جو آ جائے گا۔ اسلام اور بنو امیہ ایک ہو رہی تھی نام کے اعتبار سے، کربلا نے اسلام کو امویت سے جدا کیا۔ یہ ہے جہاد سیدہ، یہ ہے جناب زینب کا جہاد، یہ ہے جناب سجاد کا جہاد، یہ ہے امام حسین کا جہاد، یہ ہے جناب سکینہ کا جہاد۔ امویت کو جدا کیا ہے، خبردار یہ امویت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ حسین نے امویت کو جدا کیا ہے اسلام سے، اسلام کا چہرہ دکھایا ہے، امویت کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے، تو کبھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بنا لا الہ حسین کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا تو کبھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پھر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ جو ہم پڑھا کرتے ہیں کہ سکینہ نے تخت کو، تاراج کو، تخت کو، اقتدار کو تاراج کر دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ سکینہ کا جہاد سمجھ میں آئے گا، نہ زینب کا جہاد سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے سن 132 ہجری میں جا کے بنی امیہ کے اقتدار کا خاتمہ ہوتا ہے، پہلی دراڑ کربلا میں پڑی، پہلی دراڑ، اور یہ وصیت تھی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت ساری باتوں کا خیال رکھا گیا، میں نے بتایا نا اہم مقصد کیا ہے جو باپ نے بتایا ہے، خبردار اب اقتدار تمہارے درمیان سے نکلنا نہیں چاہیے، کوشش کرو تا قیام قیامت بنی امیہ مقتدر رہے، خلافت بنی امیہ کے پاس رہے۔ لہذا پوری کوشش ہے، میرے بعد ہے یزید، اور امیر شام ذہین آدمی، عقل نہیں ہے، اس کو عقل نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے مکر و فریب، اس کی بھی تعریف عقل کسے کہا جاتا ہے، مکر و فریب کسے کہا جاتا ہے، انتہائی ذہین سے اعتبار جانتا کہ یہ میرا بیٹا بے وقوف ہے، نادان، لہذا پورا انتظام کیا گیا۔
اپنی زندگی میں پہلے بیعت کروائی. لہذا مسائل میں پڑھا جاتا ہے تجدید بیعت. اور یہ کہا نصیحتیں کی, باقاعدہ وصیتیں لکھوائیں امیر شام نے کہ میرے بیٹے عزیز ان وصیتوں کو ضرور پڑھنا, تمہاری حکومت کامیاب رہے گی. انتہائی تیز و ترار وزراء اور مشیروں کی ایک جماعت, یہ جو گورنر چینج ہوا ہے, جناب مسلم کی بیعت ہوئی ہے, مسجد بھری ہے, شہر بھرا ہوا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے صفحے ختم ہو گئیں. ابن زیاد آ گیا. ابن زیاد کیوں آیا؟ وصیت تھی. دیکھیں پوری تاریخ ہے. تو اب وصیتوں پر وصیتیں, مشیروں کی ایک جماعت یزید کے ساتھ ہر وقت جو اسے گائیڈ کر رہی, اور اس دوران میں یہ جملہ باقاعدہ وصیتوں کا حصہ ہے کہ دیکھو جو اہل حجاز ہیں, بظاہر ان میں سے جو بھی شخص ہے اہل حجاز والا, حجاز کا رہنے والا, اس کا احترام کرنا. تین علاقے ہیں حجاز, یعنی مکہ اور مدینہ, عراق اور شام. یہ تین ایسے علاقے ہیں کہ اگر ان میں حالات گرفت میں رہے تو حکومت کو دوام رہے گا, جہاں اس میں کہیں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر حکومت نہیں چل پائے. لہذا خاص وصیت تین علاقوں کے لیے. حجاز کے لیے وصیت یہ کی امیر شام نے اپنے بیٹے کہ دیکھو اہل حجاز کے ساتھ ہمیشہ عنایت کرنا, ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہنا, چاہے ظاہری احترام کیوں نہ ہو. عراق والوں کے لیے خاص وصیت تھی, اگر عراق والے تجھ سے روزانہ گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو روزانہ گورنر تبدیل کرنا بہتر ہے اس سے کہ عراق والوں کی تلواریں تیرے خلاف نکلیں. یہ جملہ, اور اس پر پوری اسٹریٹجی بنائی گئی. اور پھر شام کے لیے خاص وصیت تھی, سن, جب کبھی تجھے اپنے دشمنوں سے خطرہ محسوس ہو تو خاص مورد عنایت جو اہل شام, ان سے مدد لینا. یہ تمہارے حامی, یہ تمہارے مددگار ہیں, تم پر جان فدا کریں گے. لیکن ایک انتہائی اہم آرڈر ساتھ میں دیا کہ دیکھو جب دشمنوں کا خاتمہ شامیوں کے ذریعے سے, جو تمہارے ہمیشہ وفادار رہیں گے, کر لینا تو خبردار ان کو ان کی بیرکوں میں واپس بھیج دینا. شامیوں کو جس علاقے کو فتح کیا اس علاقے میں ایک دن رہنے کی اجازت نہ دینا, فوراً ان کو واپس شام کی جانب منتقل کر دینا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ جس کے عقیدے کو دیکھتے ہیں ویسا بن جاتے ہیں, جس رسم کو دیکھتے ہیں, جس عادت کو دیکھتے ہیں ویسا بن جاتے ہیں. ایک نہنی سکینہ کے مصائب نے شام میں کتنے اعلی خانے بنوائے. تو باقاعدہ ملکوں, باقاعدہ شہروں کے بارے میں یہ وصیت تھی. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے بارے میں وصیت تھی, نام میں لینا نہیں چاہتا. ایک کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ شور مچائے, پریشان کرے, کچھ دے دینا, خاموش ہو جائے گا. دوسرے کے بارے میں کہا کہ اگر وہاں سے کوئی پرابلم ہو اسے کسی اور مسئلے میں مشغول کر دینا, وہ مسائل کے اندر مشغول رہنا ہی اچھا سمجھتا, اس کو مصروف کر دینا, وہ مصروف ہو جائے گا. ہاں خبردار, حسین ابن علی سے کسی قسم کا سروکار نہ رکھنا, خبردار ان کو نہ چڑھنا, خبردار ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا. جس حد تک ان سے پرہیز کر سکو پرہیز کرنا, اور اس وقت تک ان سے جنگ نہ کرنا جب تک یہ علنا جنگ میں پہل نہ کرے. اس لیے کہ یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے, اور اگر جنگ ہو جائے, جملہ سنیے گا, اور اگر جنگ ہو جائے تو حسین کی مرضی کی جنگ نہ لڑنا, اپنی مرضی کی جنگ لڑنا. حسین نے اس جنگ کو مدینے سے نکالا ہے, حسین نے اس جنگ کو کعبے سے نکالا ہے, کربلا کے کھلے میدان میں لے کر آئے. یہ تاریخ ہے. اب امام حسن کی شہادت کے بعد, یہ تو میں نے بتا دیا اسٹڈی. انتہائی سختی کے ساتھ آقا حسین تحت نظر, بظاہر کوئی شور شرابہ نہیں ہے. دیکھیے بہت اہم اسٹریٹجی, بہت اہم سیاست, کہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے, پبلک کے سامنے کوئی بات نہیں ہے, لیکن اندرونی طور پر خط و کتابت چل رہے ہیں. اور باقاعدہ ایک ایک واقعے کی جانب امام کو متوجہ کروایا جا رہا ہے. امام نے اپنے گھر میں ایک کنیز کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ یا امام نے شادی کی یا امام نے کسی کے ساتھ اس کا ازدواج کروایا. باقاعدہ امیر شام نے خط لکھا اور کہا کہ ہمیں پتا کہ آپ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے, یہ نام کی کنیز ہے اور اس انداز میں شادی ہوئی. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے خصوصی معاملات بھی ہمارے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے اور آپ کے عمومی معاملات بھی ہمارے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے. خبردار قیام اور احتجاج اور خروج کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیے گا. اچھا, ان تمام باتوں کے ساتھ ذہن ترین بات ہے, اس زمانے میں ایک عمومی حالت جو لوگوں کی بن گئی وہ کیا بن گئی؟ لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے علی کا ساتھ دیا, جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں علی کے ساتھ دشمنوں کے خلاف, جنہوں نے امام حسن کا ساتھ دیا, بعد میں انہی کی وجہ سے, انہی کی نالائکی کی وجہ سے آقا حسن نے سلوک کی. امام حسن علیہ السلام ہمیشہ فرماتے تھے میں کبھی سلوک کے لیے راضی نہیں تھا. یہ غلط تصور ہے, یہ پڑھا جاتا اور کہا جاتا ہے. نہیں, سٹیٹمنٹ امام کا یہ ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کی کمزوری کی وجہ سے مجھے سلوک کرنا پڑی, ورنہ حسن تا آخر دم جنگ لڑنے کے لیے تیار تھا. اب یہ سارا پروپیگنڈا, وہ سارے مسائل تین قسم کے اذہان بن چکے ہیں ان لوگوں کے, جنہوں نے علی کا ساتھ دیا, جنہوں نے امام حسن کا ساتھ دیا. ایک جنرل پبلک, تین قسم کے گروہ. ایک گروہ وہ ہے کہ جو بنی امیہ کی ان روایات احادیث پروپیگنڈے کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے عقیدہ تبدیل کر دی. ایک گروہ وہ ہے کہ جو تلوار, فقر اور خوف اور لالچ کی وجہ سے اپنے دین کو تبدیل کرتا ہے. اور ایک گروہ جو چھوٹا گروہ ہے وہ ہے کہ جو آشنا ہے کہ حق کہاں پر ہے, باطل کہاں پر ہے, لیکن خوف اتنا زیادہ کہ حتیٰ تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں, یہ جملے پورے ریفرنس کے ساتھ کہ ایک شخص نے باقاعدہ یہ کہا کہ دیکھو مجھے ملحد کہہ دو, مجھے کافر کہہ دو, مجھے مرتد کہہ دو, مجھے شیعہ نہ کہنا, اس لیے کہ اگر ملحد کے نام سے پہچانا جاؤں گا, کافر کے نام سے پہچانا جاؤں گا, میری عزت محفوظ رہے گی, میرا گھر محفوظ رہے گا, میرا مال محفوظ رہے گا, لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ میں شیعہ نے علی میں سے ہوں تو حالات اتنے سخت, اتنے سخت. اور ان حالات, اب سوچئے گا کہ امام حسین کو ایک جانب اہل بیت کی عظمت کو روشناس کروانا, دوسری جانب ان بگڑتے ہوئے عقائد کو سنبھالنا, اور تیسری جانب وہ جب اس قسم کی حکومتیں آتی اور ایک طوفان بدتمیزی جو پھیل جاتا, جہاں ناچ گانا عام ہو جاتا, جہاں شراب عام ہو جاتی ہے, جہاں رزق خدا کا اسراف ہوتا ہے, جہاں حقوق کی پامالی ہوتی ہے, مختصر یہ کہ جہاں پر اخلاقی اور انسانی اقدار گرتی ہیں, تو اب ان گرتی ہوئی اقدار کو سنبھالنا اور تنے تنہا حسین. سمجھ میں آیا کہ آقا حسین نے ان 10 سالوں کو کس انداز میں گزارا ہوگا؟ اور پھر جس وقت یزید کی حکومت آتی, ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حسین کربلا کو سجانے جا رہے ہیں. تو بس ہمیں ملتا سیرت امام حسین کے اعتبار سے وقت تھوڑا سا میرے پاس, لیکن یہ وہ گوشے ہیں جو کبھی بیان ہی نہیں کیے جاتے امام حسین کے بارے میں, سوائے کربلا کے کچھ اور نہ بیان کیا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے. تو بس تیمنن اور تبرکن سیرت امام حسین سے ان حالات کو نگاہوں میں رکھیے گا. ایک جانب اسراف کا وہ عالم ہے, رزق کی پامالی کی جا رہی ہے, وہ پوری تفصیل امیر شام کا وہ دسترخوان اور وہ ساری باتیں کہ جن کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. اور ادھر سیرت امام کیا, غلام کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک مسترا میں پہنچتے ہیں اور وہاں مسترا میں داخل ہونے وقت اپنے غلام کو دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں, جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا. امام اس ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں, اس ٹکڑے کو دھوتے اور دھونے کے بعد اپنے غلام کو دیتے ہیں کہ ذرا اسے اپنے پاس رکھنا. اور اس کے بعد فراغت کے بعد میرا مولا دیکھیں مسترا سے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا کہ جسے امام دھوتے ہیں. سوچیے گا اس زمانے کو ذہن میں رکھیے گا کہ کس طرح ہماری بڑی بڑی پارٹیوں میں آپ کو دکھائی دے گا یہ شادیوں میں کس طریقے سے رزق کی توہین ہوتی ہے. اس زمانے کے مزاج میں امام نے سنوارنا واپس پلٹے اور اس کے بعد غلام سے پوچھا کہ تیرے پاس میں نے روٹی کا ٹکڑا رکھوایا تھا وہ کہاں کا فرزند رسول. میں نے اس کے احترام کی خاطر اسے کھا لیا. امام کا غلام, میں نے احترام کی خاطر اس رزق کو کھا لیا. بس امام نے اتنا سنا کہا کہ جا, میں نے خدا کی راہ میں تجھے آزاد کر دیا. اب سنیے گا, لوگوں نے پوچھا فرزند رسول ٹھیک ہے اس نے اچھا کام کیا, لیکن ایک غلام کو آزاد کر دینا فقط اس لیے کہ ایک روٹی کا احترام کیا. تو امام نے جواب دیا سنو, جو اس طرح سے رزق کا احترام کرتا ہے خدا اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. جسے خدا آزاد کر دے میں کیسے غلام بنا سکتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. اب تلوریوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یاد رکھیے معاشی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ سیلانیاں کوڑے کے ڈھیر سے رزق کو جمع کر رہی ہیں. شدید حالت شدید, اور معاشرہ اتنا بھکاری ہو گیا کہ یہی وہ موقع ہوتا جب موقع پر لوگوں کی ضرورتوں کو کیش کرتے ہیں. تمہیں قرضہ چاہیے, تمہیں پیسہ چاہیے, ہم تمہیں پیسہ دیں گے. کچھ کہے گا نہیں, ادھر اس سے پیسہ ملا اس کا رزق اس کے شکم میں گیا, سافٹ کارنر پیدا ہو گیا, محبت پیدا ہو گئی. اب احتجاج نہیں کرے گا, اب غصہ نہیں کرے گا, اب شور نہیں مچائے گا. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے. ضرورتوں کو خریدا جا رہا تھا. ایک شخص قرضوں میں جکڑا ہوا امام کی خدمت میں آیا, مولا قرض اتنا زیادہ ہے چکا نہیں سکتا, اور جس نے قرض دیا ہے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے, مولا مدد کیجیے. اب امام کا جواب سنیے گا. امام فرماتے ہیں سنو, ہم جو عطا کرتے ہیں تو معرفت کے مطابق عطا کرتے ہیں. میں تم سے کچھ سوال کروں گا تو میرے سوالوں کے جواب, جتنی تمہاری معرفت ہوگی اتنا ہم عطا کر دیں. اور اس کے بعد اس سے کچھ سوال کیے اور سوال یہ فرمایا, یہ بتاؤ دنیا میں ہلاکت سے ضلالت سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا خدا پر توکل اور بھروسہ کرنا. کاشن پھر فرمائیے بتاؤ ایک انسان کے لیے دنیا میں زینت اور زیور کیا ہے؟ کہا اس کا عالم ہونا حلم اور بردباری کے ساتھ ہے. فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو, یعنی اس کے پاس علم نہ ہو تو پھر, تو کہا مولا تو پھر ایسا دولت مند ہو کہ جس کے ساتھ جود و سخا ہو. فرمایا اگر ایسا بھی نہ ہو تو کہا مولا پھر وہ ایسا فقیر ہو جس کے اندر صبر ہو, جس کے اندر استقامت ہو. فرمایا کہ اگر ایسا بھی نہ ہو, کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے, یعنی وہ عالم ایسا نہیں ہے کہ جو بردبار ہو, نہ وہ ایسا دولت مند ہے کہ جو جود و سخا رکھنے والا ہو, نہ ایسا فقیر ہے کہ جو صبر اور استقامت رکھنے والا ہو, تو پھر ایسے آدمی پر کاش آسمان سے بجلی گرے وہ جل کے راکھ ہو جائے, اس لیے کہ اس کا زمین سے نیچے رہنا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے. امام نے کہا کل تو, اور ایک مرتبہ اس کے قرضے کو ادا کر دیا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. آدمی نے سوال کیا, مال کا تقاضا کیا, اس کا بھی قرض ہے. میں نے بتایا ضرورتوں کو خریدا جا رہا ہے, لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کئی لگے گزرائی جا رہی ہے. امام اس سے فرماتے ہیں اس کا قرض ادا کرنے کے بعد, سنو یاد رکھو جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تین آدمیوں کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا. یا وہ دیندار ہونا چاہیے, یا وہ جوان مرد ہونا چاہیے, یا وہ اچھے حسب اور نسب کا آدمی ہونا چاہیے. ان کے علاوہ کسی اور سے خبردار تقاضا نہیں کرنا, ان کے علاوہ خبردار کسی اور سے سوال نہ کرنا. اس لیے کہ جو دیندار ہے جب تم اس سے سوال کرو گے اپنے دینداری کی وجہ سے تمہیں عزت کے ساتھ دے دے گا, اور وہ جو جوان مرد ہے جب تم اس سے سوال کرو گے تو اپنی جوان مرضی کو باقی رکھنے کے لیے تمہیں عزت سے دے دے گا, اور وہ جو اچھے ادب ندب کا شریف خاندان کا آدمی ہے جب اس سے مانگو گے تو وہ جانتا ہے کہ دوسروں سے سوال کرنا کتنی ذلت کی بات ہے, کتنا مشکل کام ہے کہ ایک انسان دوسروں کے سامنے سوال کرے, وہ تمہاری تکلیف کو محسوس کرتا ہے, عزت کے ساتھ تمہیں دے دے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اور پھر دشمنان اہل بیت بنی امیہ پوری کوشش کہ جہل ہر طرف پھیل جائے. مولا کائنات کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے کہ آپ کے سب سے بڑا دشمن کون ہے, دشمنوں کی فہرست ہے مولا کائنات, نام ہے, تاریخ میں موجود ہے, لیکن علی نے جب نام لیا اپنے دشمن کا تو فرمایا سب سے بڑا دشمن کہ جس کی گردن میں سب سے پہلے کاٹوں گا وہ ہے جہالت. اور اسی لیے امام حسین کے خاص فرامین اس زمانے کے اندر موجود ہیں. سنو, جو ہمارے علوم کو یتیمان آل محمد تک پہنچاتا ہے اور اس انداز میں کفالت یتیمان آل محمد کرتا ہے, تو یہ شخص اس آدمی سے جو کسی یتیم کی مالی مدد کرے, غذا کے ذریعے سے مدد کرے, لباس کے ذریعے سے مدد کرے, اس کے مقابلے میں اس آدمی کی کہ جو علم کے ذریعے سے یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرے, یعنی یتیمان آل محمد وہ اہل بیت کے چاہنے والے کہ جنہیں علم نہیں ہے, جنہیں ہدایت کے بارے میں آگاہی نہیں ہے, اگر وہ علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کرے تو اس کا مقام اس شخص سے اتنا ہی افضل ہے, اتنا ہی بڑا ہے جتنا سورج کا مرتبہ ستاروں کے مقابلے میں. اور پھر فرمایا کہ جو شخص ہمارے علوم کو یتیمان آل محمد تک پہنچاتا ہے, ہمارے چاہنے والوں تک پہنچاتا ہے, تو امام فرماتے ہیں یاد رکھو ہر حرف کے مقابلے میں ایک قصر جنت میں خدا اس کے لیے بنوا دیتا ہے امام حسین علیہ السلام. اس لیے کہ علوم جب پھیلے گا اور جب جہل ناکام ہو جائے گا تو جہاں پر علم کی کامیابی ہوتی ہے وہیں پر حسینیت کامیاب ہوتی ہے, اور جہاں پر جہل کامیاب ہو جاتا ہے چاہے وہ شام ہو چاہے وہ کوفہ ہو تو ابن ملجم کی تلوار کامیاب ہو جاتی. تو ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا خبردار علم کی نشروں کے شان, ہاں یہ ذہن میں رہے تھے, وہ علم کہ جو اہل بیت سے آیا ہو وہ نہیں کہ جس کو آپ کی عقل کہتی, وہ نہیں کہ جس کو آپ کی مرضی کہتی ہو, وہ نہیں کہ جس کو آپ کا موڈ کہتا ہو, اچھا برا جیسا بھائی یتیم کی کفالت اچھے مان سے ہوگی, اچھے رزق سے ہوگی, زہر کے ذریعے سے, بری غذا کے ذریعے سے, نجس غذا کے ذریعے سے یہ کفالت نہیں ہوگی, اور اگر پیٹ بھر بھی دیا جائے تو وہ آدمی یہی کہے گا کاش کہ تم اسے بھوکا رہنے دیتے, کم سے کم اس کا جسم زہر آلو تو نہ بنتا. تو کفالت یتیمان آل محمد نشر و اشاعت علوم اہل بیت کے ذریعے سے, لیکن وہ علوم جو صحیح علوم ہے, وہ احکام جو صحیح احکام ہے, وہ شریعت جو صحیح شریعت ہے, اپنی مرضی کی شریعت, اپنی مرضی کے احکام, اپنی مرضی کے عقائد نہیں, اہل بیت کی بارگاہ سے اوکے ہونے کے بعد پھر علوم کو جو بھی نشر کرے گا تو امام حسین کی یہ روایت پوری ہو جائے گی, اور بس انسانی اقدار کو اس طریقے سے بلند کیا. میں رب سے مسائل کر رہا ہوں, اس انداز میں بلند کیا. امام کا اپنا باغ ہے, امام اس باغ میں پہنچے, باغ میں امام کا ایک غلام ہے جو باقی رکھوالی کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا. امام مائے اصحاب ہیں اور چاہتے ہیں کہ اصحاب کی کھجوروں کی دعوت کی جائے, دیکھا کہ وہ غلام کھانا کھا رہا ہے اور اس غلام کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا, وہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا دوسرا لقمہ اس کتے کے سامنے ڈال دیتا. امام نے کچھ دیر وہ منظر دیکھا, اس کے بعد پوچھا انسانی اقدار کو کس طرح سے بلند کرنا, پوچھا کہ فلانے یہ بتا کہ تو خود تو غذا کھا رہا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس کتے کے آگے ڈال دیتا ہے, اس کی وجہ کیا؟ اچھا وہ غذا کھاتا بھی جاتا ہے اور یہ جملے بھی کہتا جاتا ہے الحمدللہ خداوند عالم تیرا شکر، رحمت نازل کر میرے مولا حسین پر اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کے بابا علی پر نازل فرماتا. تو مولا نے پوچھا کہ تو یہ عمل کیوں کر رہا ہے کہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ اس شخص کو دے دیتا ہے، اس کتے کو دے دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے مولا جس وقت میں لقمہ کھا رہا تھا پہلا لقمہ تو میں نے دیکھا کہ یہ عجیب نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا اور مجھے شرم آ گئی، اس لیے کہ میں نے سوچا میں بھی اس بات کی رکھوالی کرتا ہوں، یہ بھی اس بات کی رکھوالی کرتا ہے، تو جس طرح میں آپ کا نمک کھانے کا حق رکھتا ہوں یہ بھی آپ کے نمک کھانے کا حقدار ہے. تو مجھے برداشت نہ ہو سکا، مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی اور میں نے اس جانور کے ساتھ اپنے کھانے کو تقسیم کر دیا. میں اتنا سننا تھا امام نے اس غلام کو آزاد کر دیا. اب تک وہ غلام جو مطمئن تھا گھبرا کے کہتا ہے مولا آپ نے آزاد تو کر دیا لیکن میں چاہتا ہوں اسی باغ میں رہ کر آپ کی خدمت کرتا رہا. امام نے فرمایا جا، یہ باغ بھی میں نے خدا کی راہ میں تجھے بخش دیا. اب سنیے وہ غلام کیا کہتا ہے، مولا جب آپ نے خدا کی راہ میں یہ باغ مجھے بخش دیا ہے تو میں بھی خدا کی راہ میں یہ باغ آپ اور آپ کے دوستوں کے لیے وقف کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. نیکی کا حکم دینا کافی نہیں ہے جب تک اس انداز میں نیکیوں کی مردانگی کی جوان مرضی کی اس طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی انسانی اقدار اخلاق معاشرے میں پنپ نہیں سکیں گے. یہ اسی وقت پھیلتے ہیں، یہ اسی وقت نشو نما پاتے ہیں، یہ اسی وقت کلیاں پھول بنتی ہیں کہ جب ایسے نیک افراد کی مدد بھی کی جائے، ایسے نیک افراد کی نیکیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو آقا حسین کی سیرت کا انداز کسی کو اگر ایک جانور پر رحم آ جائے تو مولا اسے بھی آزاد کر دے اور باغ اس کو بخش دے. اللہ اکبر. لیکن جس وقت حسین پر مظلومیت کا عالم آیا، عزیزو یہ جملہ کیا قیامت سے کم نہیں ہے، تین دن تک زہرا کے لال کا لاٹا بے گوروں کا قدم، یہ اسی صحیح حسین کا جنازہ ہے، یہ اسی نوازہ رسول کا جنازہ ہے جس نے انسانی اقدار کو اس طریقے سے ترقی دی ہے، اس طریقے سے بالا ہے. آج وہی حسین بے گوروں کا فرق علی ابن حسین اپنے بابا کو دفن کر چکے، اپنے بابا کو دفن کر چکے، علی اصغر کو سینہ حسین کے پاس لٹا چکے، علی اکبر کو پائندیے حسین میں دفن کر چکے، گنجے شہیدہ آمادہ کر دیا. اور اس کے بعد جب بنی اسد کے لوگ امام کی خدمت میں آئے، مولا سجاد کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے رو کے کہا نہیں ابھی ایک شہید کا ناٹا باقی ہے. بس یہ کہہ کے سید سجاد نے سرائی کا رخ کیا. اب جو نہر کے کنارے پہنچے تو بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں واللہ ہم نے جنازہ دیکھا جو پامال بھی تھا، جس کا سر بھی موجود نہیں تھا اور جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، کہا پہچانو یہی میرا چچا عباس علمدار. اصل حکومت آخر سید سجاد نے عباس کو دیگر شہداء کے ساتھ دفن کیوں نہ کیا؟ ایک خود وصیت عباس تھی، آقا حسین میرا لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیے گا اس لیے کہ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، اور دوسری وجہ شاید یہ ہو اس لیے کہ عباس کی عظمت دنیا کے سامنے روشن کرنا تھی، اس لیے کہ اب زمانہ گزرے گا جہاں حسین کا سنہرا گنبد چمکے گا، اسی حسین کے گنبد کے کنارے باب الحوائج باب الحسین عباس علمدار کا گنبد چمکے گا, جس کی عظمت یہ ہوگی کہ کربلا کا رہنے والا ایک مومن جو دن میں تین مرتبہ آقا حسین کے حرم کی زیارت کے لیے جاتا تھا اور 10-15 دن میں صرف ایک مرتبہ آقا عباس کے حرم کی زیارت کے لیے جاتا تھا, ایک دن اس نے دیکھا سید زیادہ ہے, کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی کون ہیں, فاطمہ الزہرا خواب میں آئی ہیں, لیکن دیکھتا ہے کہ چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں, گھبرا کے پوچھتا ہے بی بی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں, تو جواب یہ ملتا ہے سن میں اس لیے ناراض ہوں تو میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کیوں نہیں کرتا, گھبرا کے کہتا ہے اے شہزادی ارے روزانہ 3 مرتبہ میں آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہوں, تو ایک مرتبہ جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا مگر تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ عباس میرا بیٹا نہیں ہے, کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے, جس طرح حسین میرا پسند ہے ویسے ہی عباس میرا لال ہے, بس ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے, بنی حسن کے لوگ ساتھ میں ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی سی خاص ہٹائی اور اسی مقام پر پہلے سے آمادہ شدہ قبر موجود ہے, سید سجاد قبر کے نیچے اترتے ہیں, قبر کے اندر اترتے ہیں اور ایک مرتبہ بنی عباس بنی اسد کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ خبردار تم میرے ساتھ نہ آؤ, اس لیے کہ وہ فرشتے میری مدد کے لیے آ گئے ہیں جس نے جنہیں خدا نے عباس کی تدفین کے لیے بھیجا. کچھ دیر تک بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ منظر دیکھ رہے, سید سجاد جناب عباس کے لاشے کو منگواتے ہیں, جناب عباس کا لاشا ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ لے کر آتے ہیں, سید سجاد بڑی احتیاط کے ساتھ عباس کا پامال لاشا قبر میں رکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو بنی اسد کے لوگ دیکھ رہے ہیں نا ان کو فرمایا سنو تمہارا بہت بہت شکریہ, لیکن کچھ دیر کے لیے اب مجھے عباس کے کلمہ چھوڑ دو, تم لوگ ذرا دور چلے جاؤ. بنی اسد کے لوگوں نے حکم کی تعمیل کی, قبر سے ذرا دور چلے گئے, لیکن کافی دیر گزر گئی سید سجاد قبر سے برآمد نہ ہوئے, بنی اسد کے لوگ گھبرا کے آگے بڑھے, ایسا تو نہیں شدت غم سے سید سجاد کی شہادت ہو گئی, اب جو قبر میں جا کے دیکھا ایک عجیب منظر دکھائی دیا, کیا دیکھتے ہیں سجاد نے عباس کے لاشے کو سینے سے لگایا ہوا, روتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے ہیں جٹا عباس ارے آپ کربلا میں سنیے میں کوفے سے آ رہا ہوں, ہزاروں کا مجمع بے مکناؤ چادر بیبیاں, کوئی زینب کا نام لے رہا کوئی
اللہ ولعنت اللہ على قوم ظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خداوندا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, خداوندا جو مومنین یہاں پر موجود ہیں پروردگارہ خصوصاً بانیان مجلس جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے پروردگارہ ان کی تمام حاجتوں کو روا فرما, ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, ان میں کا کوئی اگر بیمار ہے تو یہ واسطہ بیمار کربلا کا اسے, یا اس کا کوئی عزیز اگر بیمار ہے تو اسے خداوندہ شفا کامل عاجل عطا فرما, خداوندہ حاضرین میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینا اور صالح و صالح عطا فرما, جو با اولاد ہیں ان پروردگار ان کی اولاد ان کا فرما بردار بنا, خداوندہ بحق زہرا و علیہا و بعلہا و بنیہا عزاداریوں کی ادا خلوں کی حفاظت فرما, خدا بندہ یمن میں 18 ذی الحجہ سے جو ظلم کا بازار گرم کیا گیا ہے پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں اور یمن میں خصوصاً جہاں جہاں مومن آباد ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما, اول محرم سے خدا بندر عالم سعودی عرب میں گرفتاریوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا 12-12 اور 13-13 برس کے مومن بچے جیلوں کے اندر قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں, پروردگارہ یہ تمام اسیران ظلم اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مومن زندان میں پروردگارہ ان کو عزت و آبرو کے ساتھ رہائی عطا فرما, خدا بندہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ قلب امام ہم سے راضی ہو جائے، حوضات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، خداوندہ ایسے اعمال اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا نام استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ امام زمانہ کے انصار و اصحاب میں شامل ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما تلی حسین